اسی لیے تمام تاریخیں بگڑ گئی تھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دنیاوی قیام کے دوران آخر میں فرمایا کہ اب اللہ تعالیٰ نے دنوں کو اور مہینوں کو اپنی صحیح جگہ پر پہنچا دیا ہے, اب تاریخ ٹھیک ٹھیک اپنی صحیح جگہ پر آ گئی ہے, جو آپ نے حجت الوداع کیا اس موقع پر آپ نے فرمایا. اس سے پہلے کی جو تاریخیں تھیں وہ ٹھیک ٹھیک اپنے وقت پر نہیں آ رہی تھی. تو رمضان کا مہینہ ہر سال آتا ہے, اور ہر سال اس کے آنے سے اس گئے گزرے دور میں بھی اور ہمارے معاشرے کی تمام تر خرابیوں کے باوجود کچھ ویزیبل چینجز, نظر آنے والی تبدیلیاں دکھائی دیتی ہیں. لوگ دن میں کھاتے پیتے نظر نہیں آتے, ہوٹل بند ہو جاتے ہیں, چائے خانے بند ہو جاتے ہیں, مسجدوں میں حاضری بڑھ جاتی ہے, قرآن کا مطالعہ یا قرآن کی تلاوت کثرت سے ہونے لگتی ہے. سال کے 12-11 مہینوں میں قرآن جتنا پڑھا جاتا ہوگا اس سے کئی گنا زیادہ تنہا اس ایک مہینے میں پڑھا جاتا ہے. اس کا ورد ہوتا ہے, اس کو لوگ دہراتے ہیں, یاد کرتے ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ مزید تبدیلیاں ہو رہی ہیں, اب ترجمے کا رواج بھی ہو گیا, بہت سی مسجدوں میں خلاصے تراوی بیان کرتے ہیں. بعض مسجدیں میں نے ایسی دیکھی ہیں جہاں پورا قرآن ترجمے کے ساتھ سنایا جاتا ہے تراوی کے بعد, لوگ اس میں بیٹھتے ہیں. کچھ افراد ختم قرآن, دورہ قرآن, شبینہ اور اس طرح کے بے شمار محافل قرآن کے حوالے سے ہوتی ہیں. کراچی کے معاشرے میں ایک اور بہت قابل ستائش اور قابل شکر ٹرینڈ ہے, وہ ہے انفاق کا, خرچ کرنے کا. پورے ملک میں نہیں ہے یہ, چنانچہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ پورے ملک سے ہزاروں کی تعداد میں مدارس کے سفرا کراچی آئے ہوئے ہوتے ہیں اور چندہ جمع کرتے ہیں اپنے مدرسوں کے لیے. میں نے ایک دفعہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ کیا اسی طرح سے ان کے غول کے غول لاہور جاتے ہیں, فیصل آباد جاتے ہیں, اسلام آباد جاتے ہیں. تو مجھے بتایا گیا کہ نہیں, ایسا نہیں ہوتا, کراچی آتے ہیں. میں نے پوچھا اس کا کیا سبب ہے, کہنے کراچی والے اللہ کے نام پہ خرچہ کرنے میں بہت آگے ہیں. میں نے کہا کہ شاید یہی وجہ ہے کہ کراچی کے شہریوں کے اجتماعی جرائم پر یہ شر تباہ نہیں کیا گیا, اور اللہ تعالیٰ نے اسے مزید چھوٹ دی ہوئی ہے اس ایک نیکی کی وجہ سے کہ یہاں کے لوگ اللہ کے نام پر اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں. تو یہ خرچ کرنے کا رواج بھی ہمارے معاشرے میں بہت بڑھ جاتا ہے. غریبوں کو کھانا کھلانا, افطار بھیجنا, زکات دینا. زکات کا تعلق رمضان سے کوئی نہیں ہے, زکات اور رمضان دو الگ چیزیں ہیں. زکات محرم میں بھی فرض ہو سکتی ہے, ربیع الاول میں بھی فرض ہو سکتی ہے, شوال میں بھی فرض ہو سکتی ہے. جب فرض ہوگی تو آپ دیں گے, لیکن کیونکہ مسلمان یہ جانتا ہے کہ رمضان میں دیا ہوا ایک پیسہ کم از کم 70 پیسے کے برابر ہو جاتا ہے, اور آپ کا جذبہ, آپ کی نیت, آپ کا اخلاص اور آپ کی آمدنی کی نوعیت اور آپ کی ضروریات کی نوعیت بعض اوقات 700 گنا تک پہنچا دیتی. تو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ زکوٰۃ بھی رمضان میں ہی دے دیں, چاہے وہ بعد میں فرض ہونے والا ہو. رمضان میں یہ تبدیلیاں جو آتی ہیں, پہلی بات تو کسی وجہ کیا ہے, بہت واضح ہے. جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. رمضان کا مہینہ تو پہلے بھی تھا, نیا مہینہ نہیں ہے, کوئی ایڈیشن نہیں کیا گیا تھا. 12 مہینے ہی ہوتے تھے جن میں وہ آگے پیچھے کر لیا کرتے تھے. تو رمضان کا مہینہ آتا تھا, اس کی خاص بات یہ ہوئی کہ اس میں قرآن نازل ہو گیا. اب یہ الگ بحث ہے کہ اس سے کیا مراد ہے نازل ہونے سے, اس لیے کہ قرآن اکٹھا تو نازل ہوا نہیں ہے, اور سال بھر نازل ہوتا رہا اور 13 سال تک نازل ہوتا رہا, تو رمضان میں نازل کرنے سے کیا مراد ہے. بعض مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے اٹھا کر اس قرآن کو نیچے کے آسمان کی طرف بھیج دیا رمضان کے مہینے میں, بعضوں کا یہ خیال ہے. اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پہلی وحی رمضان میں آئی تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی تو رمضان کا مہینہ تھا, گویا کہ وحی کا راستہ رمضان میں کھلا. تو اللہ نے کہا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا, اور قرآن کا تعارف کیا کروایا گیا ہے, ہدل للناس, انسانوں کے لیے ہدایت, بینات من الہدا, ہدایت کی کھلی کھلی نشانیاں، منزل کے جانے والے مائل سٹونز اس قرآن میں موجود ہیں. والفرقان، اور یہ فرق کرنے والی چیز ہے بدی میں، خیر میں، گمراہی میں، ہدایت میں، شر میں، اچھائی میں. بہت واضح اس میں علامات موجود ہیں جو انسان کو منزل کی طرف پہنچا سکتی ہیں. اس کتاب کی شان ہے. تو اس کتاب کے نزول کا واقعہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 12 میں سے ایک مہینے کو، یعنی 360 دنوں میں سے، ہجری 360 دن ہوتے ہیں، کبھی 55, 56, 57، ان دنوں میں سے ایک دن نہیں بلکہ پورا ایک مہینہ سالگرہ کے لیے طے کر دیا. لوگ پیدا ہونے کی سالگرہ مناتے ہیں، شادی کی سالگرہ مناتے ہیں، بہت سی اور سالگرہ مناتے ہیں، یوم آزادی مناتے ہیں، دن ہوا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی سالگرہ کے لیے دن مقرر نہیں کیا، مہینہ مقرر کیا کہ جشن مناؤ. اتنا بڑا کام ہوا ہے رمضان میں کہ پورا مہینہ اس کے لیے جشن مناؤ. یہ تو ایک وجہ ہوئی. دوسری چیز یہ کہ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں وہ کوئی خلا نہیں ہے، وہاں پہلے سے بہت سی قوتیں ہیں، ہم اب کام کر رہی ہیں. انسان دنیا میں جب بھیجا جاتا ہے تو شر اور خیر کی قوتوں کے درمیان اتارا جاتا ہے، کچھ نظر آتی ہے، کچھ نظر نہیں آتی. آلودہ فضا ہے. اس آلودہ فضا میں ایک مہینہ انسان کو نکال کر قرنطینہ میں بند کر دیا جاتا ہے کہ اس کے اندر جو آلودگیاں آ چکی ہیں، ICU کہہ لیجئے، انٹینسو کیئر یونٹ، تو یہ انٹینسو ٹریننگ سیشن ہے. آج کل ریفریشر کورسز ہوتے ہیں، کوئی کورس کروا کے آپ کا علم تازہ کیا جاتا ہے. تو رمضان ریفریشر کورس بھی ہے، ایک قرنطینہ بھی ہے، ایک سالگرہ بھی ہے، کچھ چیزوں کی یاد دہانی بھی ہے، قلب کو جلا دینے، قلب کی صفائی، باطن کی صفائی کا ایک زمانہ ہے، ایک موسم ہے یہ رمضان کا مہینہ. اس لیے ہمیں یہ برکتیں نظر آتی ہیں. لیکن اگلی بات میں یہ عرض کروں گا کہ یہ سب کچھ عارضی ہوتا ہے، وقتی ہوتا ہے، بالکل عارضی. پانی میں لکیر کی طرح، ریت کے گھروندے کی طرح، سائے کی طرح، رمضان گیا ساری برکتیں رخصت ہو جاتی ہیں. مسجدوں میں حاضری کم ہو جاتی ہے، لوگ واپس بے نمازی کی کیفیت میں چلے جاتے ہیں. عموماً انفاق کا جذبہ بھی کم ہو جاتا ہے، لڑائی جھگڑے کرنے سے لوگ بچتے ہیں تو رمضان کے بعد سمجھتے ہیں کہ اب تو سلیٹ صاف ہو گئی ہے، کلین سلیٹ ہے، اب نئے سرے سے گناہ کو جمع کیے جا سکتے ہیں. مولانا مودودی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ لوگ چاند رات، عید کی چاند رات، تقوی کا کھانا حلق میں انگلی ڈال کر الٹی کر دیتے ہیں. آپ تو خیر معاشرے کے بہتر لوگ ہیں اس حوالے سے، لیکن معاشرے کا حال کیا ہے کہ چاند رات سے ہی خرافات شروع ہو جاتی ہیں، بلکہ چاند رات سے پہلے سے ہی. ابھی میں آ رہا تھا گلشن سے ہوتا ہوا، بازار بھرے ہوئے ہیں، اٹے ہوئے ہیں، آدھے خریدار ہوں گے اور آدھے صرف خریداروں سے آنکھیں روشن کرنے والے ہوں گے رمضان کے مہینے میں. تو رمضان کے مہینے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، سب چیزیں واپس چلی جاتی ہیں، جو چیز جتنی خراب تھی اتنی خراب ہو جاتی ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے، کیا وجہ ہے اس کی؟ رمضان تو آیا تھا کہ 11 مہینے پہ اثر رہے اس کا، رمضان کا سایہ اگلے 11 مہینے پہ پڑے، لیکن معلوم ہوا کہ شوال پہ بھی نہیں پڑتا، بلکہ عین عید کے روز بھی نہیں پڑتا. لوگ عید کی نماز چھوڑ، عید کے دن کی نمازیں بھی ٹھیک سے نہیں پڑھتے. وجہ اس کی یہ ہے کہ رمضان اب ایک ریچول ہے، ایک رسم ہے. ہم رمضان کو ایک رسم کے طور پہ مناتے ہیں، یہ بھی غنیمت ہے. یہ رسم بھی چھوڑ دیا اگر تو پتہ نہیں کیا ہوگا. ایک بار حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک وفد گیا کہ حضرت دہلی کے پاس فلاں مقام ہے، وہاں کے مسلمان تو اسلام سے بالکل ہی ناواقف ہیں، سارے وہ کام کرتے ہیں جو ہندو کرتے ہیں، اور بعضوں کے نام بھی ہندوؤں سے ملتے جلتے ہیں، نماز کا کیا سوال، کلمہ بھی ان کو نہیں آتا. اس طرح کی رپورٹ ان کو دی اور پوچھا کہ کیا یہ لوگ مسلمان کہے جانے کے لائق ہیں؟ تو انہوں نے پوچھا کوئی ایسا کام بتاؤ کہ وہ لوگ کرتے ہوں جو مسلمان کرتے ہیں عام طور پہ. بہت سوچنے کے بعد وفد کے قائد نے کہا کہ ہاں تازیہ نکالتے ہیں, تازیہ محرم میں تازیہ نکالتے ہیں. آپ لوگ تو کہیں گے نا تازیہ نکالنا جو ہے یہ کوئی بدعت ہے, لیکن حضرت تھانوی نے کہا کہ مت روکنا اس سے, نکالنے دو تازیہ. ان کے اور اسلام کے درمیان جو دھاگے کا, کچے دھاگے کا واحد رشتہ رہ گیا ہے, اسے ٹوٹنے نہ دینا اور یہیں سے پھر آگے کام کرو اور آہستہ آہستہ ان کی چیزیں ٹھیک کراؤ. یہ تبلیغ جماعت کا جو پورا طریقہ کار ہے وہ اسی طرح سے بنا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ ریچول بھی ہے رمضان, تراوی میں لوگ آتے ہیں اور یعلمون تعلمون سن کے چلے جاتے ہیں, تو بھی غنیمت ہے کہ اس سے حفظ قرآن کا کام ہوتا ہے, ہمیں یاد آتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں. اور بہت سے لوگ رمضان میں ٹھیک ہو جاتے ہیں اور زندگی میں ٹھیک رہتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ سب لوگ ہی بدل جاتے ہیں. مثبت تبدیلی رمضان میں آتی ہے وہ بعد میں بھی برقرار رہتی ہے, بہت ساری تبدیلی. جس کتاب کی وجہ سے رمضان کو یہ شرف حاصل ہوا کہ کروڑہ لوگوں کو اندھیری راتوں میں اٹھا لیا جاتا ہے, لوگ اٹھتے ہیں 30 دن تک پیری کھاتے ہیں, فجر کی نماز اول وقت میں پڑھتے ہیں, ہنفیوں کے ہاں تو آخر وقت میں پڑھا جاتا ہے, جماعت ہوتی ہے, لیکن سب کے سب اہلویس بن جاتے ہیں. یہاں ختم ہوا ٹائم پھیری کا, وہاں اذان ہو گئی اور 15 منٹ یا 20 منٹ کے اندر نماز پڑھا کے فارغ جائیے سو جائیے. تو یہ رات کے پچھلے پہر اٹھانا, فجر کی نماز پڑھوانا اور دن بھر بھوکا رکھنا کروڑوں لوگوں کو, یہ جو پورا پروسیس ہے, یہ پورا عمل ہے, یہ عمل اس قرآن کی وجہ سے ہے, اس کی برکت کی وجہ سے ہے, اس کی عظمت کی وجہ سے ہے. عظمت کی وجہ سے پھر یہ قرآن کیا چیز ہے, یہ قرآن کیا چیز ہے؟ پھر پچھلے سال اسی محفل میں یہاں پر جو لوگ تھے انہوں نے مجھے سنا ہوگا کہتے ہوئے کہ قرآن تو ایک خط ہے, قرآن ایک میسج ہے, ایک پیغام ہے, میرے نام اور آپ کے نام اترا ہے یہ سینے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, لیکن اترا ہے میرے لیے اور آپ کے لیے. یہ کہتا ہے کہ اس میں تمہارا تذکرہ ہے, ہمیں مخاطب کیا گیا ہے. اور بھیجنے والا کون ہے خط کا؟ کسی ملک کا سربراہ نہیں, ملکوں کے کسی کنفیڈریشن کا سربراہ نہیں, کسی سپر پاور کا سربراہ نہیں, بلکہ جو خود سپریم ہے, بلکہ لفظ سپریم بھی چھوٹا ہے جس کے لیے, یہ اس کا خط ہے, یہ اس کا میسج ہے, یہ اس کا پیغام ہے. بدقسمتی سے جو بے برکتی ہے قرآن پڑھنے کے باوجود ہماری زندگیوں میں, اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو اس کے اپنے صحیح مقام پر نہیں رکھا ہوا ہے. اس کا جو صحیح اسٹیٹس ہے, اس کی جو عظمت ہے, ہم شاید اس کا ادراک نہیں رکھتے. ورنہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کروڑوں لوگ اس کے حافظ ہوں, کچھ پورے قرآن کے اور باقی اس کے خاص اجزاء کے, اور رمضان میں کروڑوں دفعہ ختم قرآن ہو اور دوران سال بھی ختم قرآن ہو اور اس کی برکتیں معاشرے پر ظاہر نہ ہوں, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر کسی میدان میں, کسی گلی میں, کسی بستی میں 10,000 بلب روشن کر دیے جائیں, لٹکا دیے جائیں, کرنٹ سے ملا دے دیا جائے اور جل جائیں, تو وہاں تاریکی نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی, روشنی ہوگی. اور اگر 10,000 بلب جل رہے ہوں اور ہنوز تاریکی ہو, تو آپ یقین رکھیے کہ آپ کو کوئی مغالتا ہوا ہے. 10,000 بلب نہیں جل رہے, شاید ٹنگے ہوئے بھی نہیں ہیں, یا ٹنگے ہوئے ہیں تو کنیکشن نہیں دیا گیا, یا کنیکشن دیا گیا تو بٹن آن نہیں کیا گیا, بٹن آن کیا گیا تو لوڈ شیڈنگ ہے کے ایس سی کی, بلب روشن ہی نہیں ہوئے, صرف لٹک رہے ہیں. تو ہمارا جو مسلم معاشرہ ہے وہ انہی بلبوں کی طرح سے ہے کہ بلب لٹک رہے ہیں, کہیں 17 کروڑ, کہیں 10 کروڑ, کہیں 8 کروڑ, کہیں 5 کروڑ بلب لٹک رہے ہیں مسلمان نام کے, عبداللہ اور عبد الرحمان اور وغیرہ وغیرہ. دیکھیے بلب ہیں, یہ کنیکٹڈ نہیں ہے پاور ہاؤس سے, جہاں سے انہیں کرنٹ ملے اور پھر وہ روشن ہو جائیں. وہ پاور ہاؤس کیا ہے؟ وہ پاور ہاؤس یہ قرآن ہے. یہیں سے ایمانی انرجی جنریٹ ہوتی ہے. یہ انرجی اگر جنریٹ ہو رہی ہے, اور یہ ایسا کوئی جنریٹر نہیں ہے جو پرانا ہو گیا ہو, اس کے بھیجنے والے نے یہ اہتمام کیا ہے کہ قیامت تک کی ساری ضروریات سے پوری ہو جائیں. اسی لیے آپ دیکھیں گے قرآن پاک میں بہت سے اہم ایشوز پر کوئی زیادہ تفصیل نہیں ہے. کیوں؟ کہ جو چیزیں زمانے کے ساتھ بدل جانے والی ہیں, اگر ان کی تفصیل بیان کر دی گئی ہوتی تو یہ قرآن جامد ہوتا. یہ قرآن کسی خاص وقت کا قیدی ہوتا, پہلی صدی ہجری کا یا دوسری صدی ہجری کا, اس کے بعد والے وقت کا ساتھ نہ دے سکتا تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا اہتمام کیا ہے کہ کوئی ایسی بات نہ کہیں کہ جس کی وجہ سے قرآن جامد ہو جائے. یہ جامد نہیں ہے, یہ قیامت تک کے لیے ہر دور ہر زمانے ہر نسل کے لیے بالکل تر و تازہ ہے, جیسے آج ہی اترا ہو. تو یہ جو جنریٹر ہے, یہ پاور ہاؤس ہے. ہمارا اسے کنیکشن ہے یا نہیں ہے, یا کنیکشن کے نام پہ جو تار لگایا ہے پتہ لگا کہ وہ تار میٹلک نہیں ہے بلکہ کوئی فائبر ہے یا کوئی دھاگا ہے, تو دھاگے سے کرنٹ نہیں آ سکتا. آپ کو اس کے لیے وہی تار لگانا پڑے گا جس سے کرنٹ آتے ہیں. راجدھم گڈ کنڈکٹر کہتے ہیں شاید اسے. وہ تار آپ نہ لگائیں یا کہیں اس میں خلا رہ جائے, گیپ رہ جائے, تو آپ کو پاور ہاؤس سے بجلی نہیں ملے گی. یہ قرآن اسی وقت ہماری زندگیوں کو روشن کر سکتا ہے کہ جب ہم اس سے ٹھیک سے منسلک ہو جائیں, جڑ جائیں اور اس سے پاور لینے کی کوشش کریں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب, کہنے کو تو کتاب ہے لیکن دراصل یہ ہر فرد کے لیے انفرادی طور پر ایک نامہ ہے, ایک پیغام ہے, ایک خط ہے, ایک میسج ہے. دنیا میں تو ہم یہ کرتے ہیں کہ اہم لوگوں کے جو خطوط آتے ہیں, یا ان کے جن سے ہمیں محبت ہے ان کے خطوط آتے ہیں, یا جن کا ہم احترام کرتے ہیں, تو کوشش کرتے ہیں کہ اس خط کو جلدی پڑھیں, ٹھیک سے پڑھیں, نشان لگا لیں کہ کیا کہا گیا ہے اس میں. ایک لائق فرزند اپنے ابا کا خط پائے گا دوسرے شہر میں, بڑے اہتمام سے پڑھے گا, سرہانے رکھے گا, دوبارہ پڑھے گا, نمبرنگ کر لے گا کہ ابا نے کیا کیا کرنے کے لیے کہا ہے. کسی کمپنی کے چیف کا کوئی لیٹر جائے ملازمین کے پاس, سرکولر جائے, اسے لوگ پڑھتے ہیں, نشان لگاتے ہیں, اب تو ہائی لائٹرز ہیں, ہائی لائٹ کرتے ہیں. کسی حکمراں کا خط جائے تو وہ بھی پڑھا جاتا ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کسی سے کہا جائے کہ آپ کے پاس صدر پاکستان کا خط آیا ہے لے لیجئے, تو آپ بھول جائیں گے آپ کہاں بیٹھے ہوئے, آپ جا کر لے لیں گے اور دیکھیں گے کیا لکھا ہوا ہے. اور یہ بھی نہیں سوچیں گے کہ میرے پاس صدر پاکستان کا خط کیوں آ سکتا ہے, بھائی وہ مجھے جانتے ہی نہیں ہیں, میرا ان سے کیا واسطہ. لیکن آدمی اس شہر میں ایسا آ جاتا ہے کہ اس کو دیکھتا کہ شاید واقعی خط ہو. حالانکہ جو خط لانے والا آدمی جال سازی بھی کر سکتا ہے, نہیں پتا کہ خط انہوں نے لکھا ہے. اور ایسی شخصیتیں ماشاءاللہ ہمارے معاشرے میں ہیں کہ جنہوں نے بڑی عمدہ جال سازی کی ہوئی ہے. یہ بچہ جیل جو ہے اس میں ایک صاحب تھے کراچی کے, جو اس الزام میں پکڑے گئے تھے کہ دنیا کے کسی بھی آدمی کی ہینڈ رائٹنگ ایک دفعہ دیکھ لیں تو بالکل ویسی ہی نقل کر دیا کرتے تھے. دنیا کا کوئی بھی سرٹیفکیٹ وہ بنا کے دے سکتے تھے, اور کوئی انہیں پکڑنے میں کامیاب نہیں ہوتا. جعلی چیز ہے, بالکل اصلی چیز. وہ پکڑتے تھے اور رہا ہو جاتے تھے, پکڑے جاتے تھے رہا ہو جاتے تھے. تو لوگ ڈرتے تھے کہ ان کے سامنے کوئی لکھی ہوئی چیز کو نہ دیں, کہ کر میں دستخط کر لیں اور کوئی گڑبڑ کر ڈالیں. تو دنیا میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ گڑبڑ کر لیں, پھر بھی آپ یقین کر لیں گے کہ یہ صدر پاکستان کا خط ہے اور آپ پڑھیں گے بھی اسے. لیکن جو خط شہنشاہ عالمین کا ہے, لی باس کا ہے, انسانوں کے خالق کا, مالک کا, رازق کا, رب کا, اور جس کے پاس بالآخرہ میں جانا بھی ہے, اس کا ہے, تو اس کا حق کیا ہے؟ پھر اس خط کا کیا مقام ہے؟ اسے کون سا مقام ملنا چاہیے؟ یہ مقام دینے کو ہم تیار ہو جائیں, معاشرہ تیار ہو جائے, تو یہ کتاب وہ ہے کہ جو عرب کے بدوؤں کو اٹھا کر دنیا کا حکمراں کر چکی ہے اور وہ آج بھی کر سکتی ہے. اس کتاب میں جو یہ کہا گیا ہے کہ اس میں تمہارا تذکرہ ہے, تو پھر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ تذکرہ کیسے ہے. اس سے کئی طریقے ہو سکتے ہیں. ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ترجمہ قرآن یا عربی جانتے ہوں تو عربی سے پڑھیں اور ہائی لائٹر لے لیں, ایک گرین کلر کا ایک بلیک کلر کا, یا بلیک تو چھپ جائے گا, ریڈ کلر کا, دو مختلف. اور جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اور صاف بندوں میں جو دیکھنا چاہتا ہے وہ آئے وہاں گرین ہائی لائٹ کر لیجئے, اور وہ اوصاف جس سے وہ خفا ہوتا ہے ناراض ہوتا ہے وہاں دوسرے رنگ سے کر لیجئے, یا پین سے یا پینسل سے کوئی نشان لگ, اسی قرآن پہ لگا دی نشان, یہ کوئی بیس بھی نہیں ہے. تو آپ کو بہت سی آیات ملیں گی پسندیدہ اوصاف کی, بہت سی آیات ملیں گی ناپسندیدہ اوصاف کی. اس کے بعد ان میں آپ اپنے سامنے رکھ کر اپنا جائزہ لیجئے, اس آئینے کو کھڑا کر دیجئے اپنے سامنے کہ ان اوصاف میں سے کون کون سے اوصاف میرے اندر ہیں, کتنے کتنے ہیں پسندیدہ اوصاف میں سے جن کو اور امپروو کیا جائے اور بہتر بنایا جائے, اور جو ناپسندیدہ اوصاف ہیں ان میں سے کون کون سے ہیں جو مجھے ترک کر دینے چاہیے یا اختیار نہیں کرنے چاہیے, ہیں تو انہیں چھوڑ دینا چاہیے. یہ پروسیس کریں, ایک دفعہ کرنے سے کام مکمل نہیں ہوگا, لیکن اس سے آپ کا ذہن خاص انداز میں بن جائے گا, ڈھل جائے گا. جب بھی آپ قرآن پڑھیں گے بعض آیتوں پہ آپ اٹک جائیں گے. قرآن کو روانی سے پڑھنا اچھا ہے, لیکن میرا خیال ہے اٹک کے پڑھنا اس طرح اچھا ہے. قرآن کو روانی سے پڑھنا اچھا ہے لیکن رک رک کے پڑھنا اس سے اچھا ہے. رک رک کے پڑھنے سے آدمی غور بھی کرتا رہتا ہے کہ کیا کہا گیا, اللہ نے کیا کہہ دیا, یہ مجھ سے کہہ رہا ہے, وہ کس سے کہہ رہا ہے, کس کے بارے میں کہہ رہا ہے. اور تھوڑی شدبد ہو اگر عربی کی, آج کل تو عربی کلاسز بھی ہوتی ہیں قرآن عربی کی, تو شدبد تو ہو ہی جاتی ہے, تو واقعی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جگہ جگہ تکتا ہے, دہراتا ہے تہراتا ہے. اس کا یہ نقصان تو ہوتا ہے کہ آپ اگر آدھے گھنٹے میں ایک پارا پڑھ سکتے ہیں تو پلگ ایک پارا پڑھنے میں گھنٹہ لگ گیا, یہ تو ہوتا ہے, لیکن کوئی حرج نہیں ہے. آپ نے آدھا گھنٹہ نکالا تھا تو آدھا ہی پارا پڑھ سکے آپ, چوتھا ہی پارا پڑھ سکے آپ, لیکن ٹھیک سے پڑھ لیا آپ نے, تو یہ کہیں بہتر ہے اس سے کہ طوطے کی طرح سے آپ شروع سے آخر تک بے سمجھے بجھے پڑھتے چلے گئے, گنتی پوری کر لی لیکن حاصل کچھ نہیں ہوا. یہ اس کو پڑھنے کا ایک طریقہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو ایک سورت لے لیں, اس سورت کی تفسیر پڑھیں, اس میں زیادہ ٹائم لگے گا, اس تفسیر میں بہت سی تفاصیل بھی ہوں گی, اور وہاں بھی آپ مارک کریں, حاشیے میں کچھ لکھتے رہیں, نشان لگاتے رہیں جہاں پہ خیال میں رکنا چاہیے, غور کرنا چاہیے, اس سے بھی آپ وہ چیز حاصل کریں گے. تو اس طرح بڑی لمبی لسٹ بن جاتی ہے قرآن کے مطلوب انسان کی. مطلوب انسان میں جو اوصاف ہونے چاہیے ان اوصاف کی, جو نا پسندیدہ اوصاف ہیں ان کی لمبی لسٹ بن جاتی ہے. میں اس پوری لسٹ کو چھوڑ رہا ہوں, صرف چند چیزیں جو میرے خیال میں بہت بنیادی نوعیت کی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ قرآن کا مطلوب انسان کیسا ہونا چاہیے, کیسا ہے. سب سے پہلی صفت جو قرآن کا مطالبہ ہے اپنے ماننے والوں سے وہ ایمان کی صفت ہے. اگر مگر سے بلند ایمان, ایسا یقین جو کسی شرط کے بغیر ہو, ایسا ایمان کہ جس پہ شک کا سایہ نہ ہو, اس کی کہیں بھی باتوں پر پورا ٹرسٹ, پورا اعتماد, پورا بھروسہ. تقریروں میں یہ کام بڑا آسان ہوتا ہے کہ میں تقریر کر دوں ایمان پر, آپ سن لیں گے, کچھ بھی نہیں گیا, نہ میرا گیا نہ آپ کا گیا, لیکن کچھ آدھا بھی نہیں ہے, پھر گیا نہیں تو آیا بھی کچھ نہیں, خالی کے خالی ہم رہ جاتے ہیں. میں جس ایمان کی بات کر رہا ہوں یہ ہے کہ آدمی دنیا بھر کی رائے کے برعکس اس بات پر یقین رکھے کہ جو اللہ نے اپنی کتاب میں کہہ دیا یا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا وہی صحیح ہے. آج میری سمجھ میں آ گیا ہے تو بھی صحیح ہے، اگر میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں تو بھی صحیح ہے. یہ معمولی بات نہیں ہے، آسان بات نہیں ہے، اور کسی ایک دائرے میں نہیں کہ عالم میں نامحسوس کے بارے میں مانتے ہیں کہ ہاں فرشتے ہوتے ہیں، ہوتے ہوں گے، مان لیا بند. نہیں، عالم محسوس میں، غیر محسوس دنیا کے بارے میں ہی نہیں بلکہ محسوس دنیا کے بارے میں بھی یقین ہونا چاہیے مجھے اس بات کا کہ جو کچھ کہا گیا ہے وہی درست ہے. اگر کہا گیا کہ سود کا مٹھ مار دیتا ہے اللہ تعالی، تو پھر آپ کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس سے شک میں نہ پڑیں کہ سارے ترقی یافتہ ممالک سودی ممالک ہیں، سودی کاروبار کرتے ہیں. تو یہ کیا بات ہوئی، ان کا مٹھ مار دینا چاہیے تھا اللہ تعالیٰ کو، ان کو تباہ کر دینا چاہیے تھا، تباہ نہیں ہوئے، وہ شک پیدا ہوتا ہے. نہیں، بات تو اللہ کی ہی صحیح ہے، بس فرق اتنا صرف ہے کہ اللہ کا کیلنڈر ذرا ہم سے مختلف ہے. اللہ کا کیلنڈر ہم سے مختلف ہے اور اللہ کا تحمل ہم سے بہت زیادہ ہے. اگر کوئی میری چادر کھینچے گا تو مجھے ڈر ہوگا کہ کھینچتے کھینچتے وہ قبضہ ہی نہ کر لے، لیکن اللہ کی کبریائی کی چادر کو کھینچتا ہے تو اللہ کو فرق نہیں پڑتا. کوئی آدمی اگر کسی ادارے میں اس کے سربراہ کے برابر کا درجہ کسی اور کو دے دے جو نہیں ہے، تو اس آدمی کو خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں یہاں دو باس نہ ہو جائیں. بہت سی مسجدوں میں دوسری جماعت نہیں کرنے دیتے کہ آہستہ آہستہ مسجد پہ قبضہ ہی نہ ہو جائے، دوسری جماعت ہوگی، پھر تیسری جماعت ہوگی، پھر ایک سے دو امام ہو جائیں گے، پھر پتہ چلے دوسرے امام صاحب قبضہ کر لیں، تو روکتے ہیں نماز پر، دوسری نماز جماعت نہیں ہوگی یہاں پر. انسان شرک پسند نہیں کرتا اپنے معاملے میں، لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سارے بندے ویسے ہو جائیں جیسا وہ چاہتا ہے، اتنے نیک اتنے اچھے. تو اللہ تعالیٰ کی شان میں، اس کی قدرت میں رتی برابر اضافہ نہیں ہوگا. اور سارے بندے گناہگار ہو جائیں، اس کے باغی ہو جائیں، سرکش ہو جائیں، خباثت پہ اتر آئیں، تو اللہ تعالیٰ کی قوت عظمت اس کے جبروت پر میں رتی برابر کبھی نہیں ہوتی. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو بے شمار نعمتیں دے دے، سارے انسانوں کو، اور انسان جو کچھ سوچتا ہے جو کچھ چاہتا ہے وہ سب دے دے، سارے انسانوں کو ان کی ساری خواہشوں کے مطابق دے دے، تو اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اب آپ سوچئے کہ اگر 6.5 ارب انسان دنیا میں ہیں اور خواہشوں کا جو معاملہ ہے، تو ہر آدمی اپنے آپ سے پوچھ لے کہ خواہشوں کی کیا حد ہوتی ہے، بلکہ حد ہی کوئی نہیں ہوتی. تو 6.5 ارب انسانوں کی ساری خواہشیں اگر پوری کر دے اللہ تعالیٰ، تو اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوگی. جو کچھ وہ دے گا، حدیث میں آتا ہے کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے سمندر میں کوئی آدمی سوئی ڈبوئے اور سوئی نکال کر دیکھے کہ اس کے ناکے پر، اس کی نوک پر کتنا پانی لگا ہے، تو جتنا پانی لگا ہوگا سمجھو کہ وہ ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کو دے دیا سب کچھ، اور جو سمندر ہے وہ ہے اس کے پاس جو کچھ ہے. تو ایسے رب کے لیے تحمل کا زیادہ ہونا حیران کن نہیں ہے، بڑا تحمل اس کے اندر، سرکشوں کو باغیوں کو چھوڑ دیتا ہے وہ. اللہ نے اقبال جو کہتے ہیں کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. تو مسلمان تو باقی بیچارہ ہے، اسلام کے ساتھ کیا کرتا ہے وہ الگ بحث ہے، لیکن جو رحمتیں ہیں اس کی اغیار کے کاشانوں پر، ترقی اور دنیا میں نام و نمو سب اس کے پاس، ان کے پاس ہے، تو شکوہ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ سے وہ، تو اللہ کو فرق نہیں پڑتا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی نظر میں دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، مچھر کے پر کے برابر بھی، تو وہ کسی کافر کسی مشرک کو پانی کا ایک گھونٹ نہیں پینے دیتا. لیکن یہاں تو رحمتیں ہیں اغیار کے کاشانوں پر، اس لیے کہ اس کا تحمل بھی بہت زیادہ ہے اور اس کی جلالت بھی بہت زیادہ ہے. تو ایسا ایمان چاہیے کہ جو کبھی متزلزل نہ ہو، شک کی زد میں نہ آئے. جو کچھ کہا گیا ٹھیک ہے، آج کل ایک اور سلسلہ بھی چل رہا ہے، بہت سے مضامین چھپتے ہیں، پہ کتابیں بھی آ گئی ہیں، جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن کی فنا بات سائنس کی فنا رپورٹ میں تحقیق میں صحیح ثابت ہو گئی ہے. اچھا انٹرنیٹ جب سے عام ہوا ہے 1991 سے اس کے بعد یہ بلا اور بڑھ گئی ہے. اتنی ای میلز آتی ہیں اور فارورڈ ہو کے 100 دفعہ فارورڈ ہو کر کے کہ لگتا ہے یہ کہ سب لوگ اب سرٹیفائی کر رہے ہیں قرآن کو کہ اب یہ سرٹیفائیڈ ہے. ہاں بالکل صحیح ہے یہ بات کہی گئی تھی, ثابت ہو گیا کہ صحیح ہے. اگر یہ چیز بڑھے گی اور مسلمان اس کے عادی ہو جائیں گے کہ قرآن کی بات سائنس سے ثابت کرنے کی کوشش کرنے لگیں تو ایسا ہے جیسے کمتر چیز سے ایک برتر چیز کی سند لی جائے, کمتر سے برتر کی سند لی جائے. یہ ایسی چیز ہے. سائنس کی بساط کیا ہے, 100 سال پہلے سائنس جو کہتی تھی آج بہت سے معاملات میں سائنس اس سے 180 درجے مختلف بات کرتی ہے. اس وقت جو حق تھا آج وہ باطل ہو چکا ہے, اس وقت جسے وہ غلط کہتے تھے آج اسے وہ درست مانتے ہیں. اور ایک پلٹنی نہیں کھاتی سائنس, پلٹنیاں کھاتی رہتی ہے, مسلسل بدلتی رہتی ہے. کیا آج یہ صحیح ہے, 10 سال بعد وہ چیز صحیح ہے, پھر اگلے 10 سال بعد تیسری چیز صحیح ہے. تو ایک ایسی چیز جس کی اپنی کوئی بساط نہیں, جسے خود قرار نہیں, جو خود مستند نہیں, اس سے اگر ہم سند دیں گے قرآن کے لیے اور دین کے لیے تو یہ بڑی خطرناک بات ہوگی. قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے کہ اس میں بہت چیزیں کہی گئی ہیں انسان کی پیدائش کے بارے میں, جو کچھ کہا گیا ہے 14 صدیاں پہلے بہت سے گائناکولوجسٹ اسے ایمان لے آئے کہ اس زمانے میں تو کچھ بھی نہیں پتا تھا جو قرآن نے کہہ دیا. یہ تو 20ویں صدی میں لوگوں کو معلوم ہوا کہ ایسا ہوتا ہے. تو یہ اور بات ہے, قرآن سے کچھ ثابت ہو تو ٹھیک ہے. ایک عیسائی کیپٹن شپ کا ایمان اس بات پر لے آیا کہ قرآن جو کہتا ہے کہ ہم کھارے پانی اور میٹھے پانی کے دھارے چلاتے ہیں ساتھ ساتھ اور دونوں ملتے نہیں ہیں, سورہ رحمان میں کہا گیا اور بھی جگہ کہا گیا. تو کہنے لگا کہ میں کئی جگہوں میں نے نظارہ دیکھا, مثلا بحر اوقیانوس اٹلانٹک اور بحر روم میڈیٹرینین, یہ دونوں جہاں ملتے ہیں وہاں کئی عجوبے ہیں. دونوں کا پانی الگ ہے, دونوں کا رنگ الگ ہے, اور بہت واضح کہ جبرالٹر جو علاقہ ہے وہاں پر یہ ہوتا ہے. اسپین اور مراکش کے درمیان کوئی 30-40 کلومیٹر کی پٹی ہے سمندر کی, دونوں سمندر ملتے ہیں لیکن نہیں ملتے ہیں. بحر اوقیانوس تھوڑا اوپر ہے اور یہ تھوڑا نیچے ہے, تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ ریلا آتا اس کا اس کو بہ جاتا, ریلا بھی نہیں آتا. تو اس طرح کے مناظر دیکھنے کے بعد وہ کیپٹن ایمان لے آیا کہ ٹھیک ہے اس حد تک تو صحیح ہے. لیکن اگر قرآن کی آیتوں کو ماننے کی شرط یہ ٹھہرے کہ ہر چیز کو ہم سرٹیفائی کروائیں گے ریسرچ سے تو ایمان پھر نہ ہوا. ایک دفعہ حضرت خدیجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جبرائیل کو دیکھنا چاہتی ہو ان کی اصل حالت میں, اس لیے کہ انسانی حالت میں دیکھ چکی تھیں وہ, جب چلے جاتے تھے تو حضور فرماتے تھے کہ جو آیا تھا یہ جبرائیل تھا, تو انسان تھا وہ, انسان کی طرح آیا چلا گیا. صحابہ نے بھی دیکھا بہت دفعہ اس طرح, اصلی حالت میں تو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. قرآن جس کا منظر بیان کرتا ہے, حدیث میں آتا ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک کا جو پورا خلا ہے جبریل کے پر اسے چھائے ہوئے تھے پورے میں, یہاں سے وہاں تک اپنی اصلی حالت میں تھے جبریل. تو حضرت خدیجہ سے پوچھا کہ تم دیکھنا چاہتی ہو جبریل کو اس کی حالت میں تو تمہیں دکھا سکتا ہوں. اور جواب سنیے آپ اس خاتون کا, فرمایا کہ حضور میں غیب پر ایمان لائی ہوں اور غیب پر ہی ایمان رکھنا چاہتی ہوں, دیکھ کے تو سب مان لیتے ہیں, میں جبریل پر غیب پہ ایمان لانا چاہتی ہوں, نہیں دیکھا اسے پھر بھی ایمان رکھنا چاہتی ہوں. یہی اصل ایمان ہے نا, غیب پر ایمان. حضرت ابوبکر کو پکڑا مشرکین نے, کہہ رہے بھائی تمہیں خبر ملی؟ میں کس چیز کی خبر؟ کہنا چاہیے یہ بتاؤ کہ ایک آدمی کہے کہ میں رات کو اٹھا, باہر نکلا, سفر کیا, یروشلم گیا, وہاں سے آسمان پر گیا, یہ سیر کی, پھر واپس آیا, جب پہنچا تو گھر کی کنڈی ہل رہی تھی اور بستر پہ پہنچا تو بستر گرم تھا. تم مانو گے؟ اور بکر نے کہا کہ نہیں, ایسا کیسے ہو سکتا ہے. بڑے خوش ہوئے کہ جب آج یہ گیا, کہنے تمہارے صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ آسمان پر گئے ہیں, تو ابو بکر نے ایک لمحہ نہیں سوچا، کہا کہ خدا کی قسم ایسا ہی ہوا ہوگا، ایسا ہی ہوا ہوگا. تو یہ ایمان، ایسا یقین کہ جو کہا وہی صحیح ہے، اس کے علاوہ سب غلط ہے. اگر سارے سائنسی تجربے قرآن کی کسی بات کو غلط ثابت کرتے ہوں تو آپ سمجھیے کہ کوئی بغالتا ہے، کہیں کوئی مغالتا ہے. قرآن کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ یہ تو خالق کا کہا ہوا ہے، جو سب کچھ جانتا ہے، جو عالم نہیں ہے، علیم ہے، بلکہ علم کا پیدا کرنے والا ہے، وہ کیسے غلط کہہ سکتا ہے؟ اور یہ بھی ہم مانتے ہیں کہ یہ اصلی حالت میں لوح محفوظ سے جو قرآن اترا تھا آسمان پر، وہی قرآن سینے محمد پہ اترا صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہی قرآن صحابہ کو ملا، وہی قرآن تابعین کو ملا، وہی تبع تابعین کو ملا، اور وہی سینہ بسینہ اور بعد میں لکھ لکھ کر ہم تک پہنچا قرآن. وہ ہم یہ مانتے ہیں اگر کہ اصلی شکل میں ہے، یہ ورڈ آف گاڈ ہے، اللہ کی کا کلام ہے، تو پھر غلط نہیں ہو سکتا. یہ بائبل نہیں ہے کہ جس میں کوئی اللہ کا کلام بھی ہے، کچھ عیسیٰ علیہ السلام کا کلام بھی ہے، کچھ ان کا اپنے لوگوں کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں پابندی لگائی ہوئی تھی کہ قرآن کے علاوہ کچھ لکھا نہیں جائے گا، کوئی حدیث لکھی نہیں جائے گی. پچھلی قوموں نے ملا دیا تھا. اسلام اس معاملے میں بڑا حساس ہے. یہاں ایک اور ضمنی بات عرض کرتا ہوں، آپ دیکھتے ہوں گے کہ بعض لوگ فرض نماز کے بعد جگہ بدلتے ہیں، یا ساتھ والے کہتے ہیں تم ادھر آ جاؤ، تھوڑی زحمت بھی ہوتی ہے. اس کی کیا لاجک ہے؟ اس کی لاجک یہ ہے، حضرت عمر نے کیا تھا یہ، حضرت عمر دیکھتے تھے کہ لوگ فرض پڑھتے ہیں اور ہمیں سنتیں پڑھتے ہیں، تو ایک دن انہوں نے زور سے کہا کہ تم لوگ یہ کیا کرتے ہو، پچھلی قومیں اسی لیے ہلاک کر دی گئیں کہ فرض اور غیر فرض کو گڈمٹ کر دیا، ملا دیا، جو جس فرض تھی اس میں غیر فرض کو ملا دیا، لہذا فرض جہاں پڑھتے ہو وہاں نوافل نہ پڑھا کرو، وہاں سنت نہ پڑھا کرو، تھوڑی جگہ. حدیث بھی ہے سر، نے صرف فرمایا کہ تم ایسا کیوں نہیں کرتے ہو کہ فرض پڑھنے کے بعد تھوڑا آگے، تھوڑا پیچھے، تھوڑا دائیں، تھوڑا بائیں ہو جائے کرو، سمجھے گا، تھوڑا چینج کر لیا کرو تھوڑا سا، تاکہ تمہارا یہ شعور زندہ رہے کہ یہ فرض پڑھا میں نہیں، فرض تھا، فرض فرض ہے. اسی طرح سے قرآن قرآن ہے، قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی جملہ نہیں ہے، حالانکہ حضور کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں ہی کہ یہ جو کچھ کہتے ہیں، وما ينطق عن الهوى الا وحی یوحا، ان وہ اللہ وحی یوحا، یہ جو کچھ کہتے ہیں وہ اپنی خواہش اپنی مرضی سے نہیں کہتے، بلکہ وہ کہتے ہیں جو ہم کہلواتے ہیں. تو آپ ہی کہلواتے ہیں تو ان کے کہے ہوئے کو شامل کرنے دیجئے، نہیں، الگ کیا گیا. تو یہ ورڈ آف گاڈ ہے، تو اسے پورا ایمان ہونا چاہیے، جو اگر مگر سے پاک ہو، ہر چیز سے بے نیاز ہو. اور یہ ایمان کے متعلق ایک اور بات عرض کروں، ایمان کا تعلق کس چیز سے ہے؟ عمل سے نہیں، اس کا تعلق ایک ایسی جگہ سے ہے کہ جس کو صرف خدا جانتا ہے یا وہ آدمی خود جانتا ہے، قلب، دل. ایک آدمی کفر کے اندھیرے میں، کفر کے غلبے میں مومن ہو سکتا ہے چاہے وہ نماز نہ پڑھتا ہو. اگر وہاں نماز پڑھنے میں سزا ملتی ہے، نہیں پڑھ سکتا لوگوں کے سامنے، لیکن دل میں ایمان ہے تو اس پر کسی کا اختیار نہیں ہے، کسی کا زور نہیں ہے. دل تک کسی کو رسائی نہیں دی گئی ہے، صرف ابلیس کو رسائی دی گئی ہے، ابلیس کو. اس لیے اگر رسائی نہ دی گئی ہوتی تو انسان کی آزمائش کا جو پورا منشا تھا اللہ کی، وہ منشا پوری نہ ہوتی. ابلیس کو رسائی دی گئی ہے دل تک، تاکہ وہ ورغلائے، تاکہ وہ انسان کو آزمائے، تاکہ وسوسے پیدا کرے، تاکہ خواہشات ابھارے، تمنائیں جگائے. لیکن کسی انسان کو دل تک رسائی نہیں دی گئی، ابھی تک کوئی ایسا آلہ ایجاد نہیں ہوا ہے کہ جو میرے خیالات پڑھ سکے اور میرے دل کو جان سکے. ہاں ایسی دوائیں ایجاد ہو گئی ہیں کہ جو دے دیتے ہیں تو آدمی اپنے خیالات خود بولنے لگتا ہے، تو گویا آدمی بتاتا ہے، لیکن آپ میرے دل میں گھس نہیں سکتے، آپ میرے قلب میں داخل نہیں ہو سکتے. اس قلب کے اندر کیا ہے کسی انسان کو نہیں پتا. تو ایمان کا تعلق اسی قلب سے ہے. کتنے ہی گئے گزرے حالات ہوں, کتنے ہی برے حالات ہوں, ایمان سے فرار کا کوئی راستہ نہیں ہے. نماز سے فرار کا امکان ہے کہ آپ نماز نہ پڑھ سکیں, آپ روزہ نہ رکھ سکیں, آپ اور عبادات نہ کر سکیں, اس کا امکان موجود ہے. اسلام کے اولین ماننے والوں میں سے ایک خاندان تھا آل یاسر, آپ نے نام سنا ہوگا, حضرت یاسر, ان کی اہلیہ حضرت سمیہ جو اسلام کی پہلی شہید ہیں, اور ان کے صاحبزادے حضرت عمار بن یاسر کے نام سے مشہور ہے. یہ تینوں شہید ہوئے. عمار بن یاسر تو حضرت علی اور امیر معاویہ کی لڑائی میں شہید ہوئے, ماں باپ کو وہیں شہید کر دیا ان کے قریش مالک نے. تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ بہت شدید اذیت سے گزارا گیا ان کو, اور اذیت سے جان چھوٹنے کی شرط یہ رکھی گئی کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ جملے کہہ دو جو ہم کہہ رہے ہیں, اور مجبور ہو کر وہ جملے ان کے منہ سے نکلے. تو عذاب دینے والوں نے چھوڑ دیا, ٹھیک اب جاؤ. لیکن چونکہ دل میں ایمان تھا, بہت شرمندہ تھے کہ سمجھ نہیں آیا کہ ہم کیا کریں, زمین پھٹ جائے, اس میں سما جائیں, آسمان بھی چڑھ جائیں, کیا کریں, ہم نے حضور کی ایسی بات کہہ دی ہے جسے کوئی تصور نہیں کر سکتے. ہم روتے دھوتے ہوئے پہنچ گئے حضور کے پاس, حضور آج ایسا ہو گیا. حضور نے فرمایا کہ تم نے بالکل ٹھیک کیا, اور آئندہ بھی تم ایسے حالات سے گزرو تو یہی کرنا جو آج کیا. اس لیے کہ حضور کو معلوم تھا کہ کہنے والا کون ہے, اس کے دل میں ایمان راسخ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. حالات کا جبر ایسا تھا کہ وہ مجبوراً اس نے جملے کہہ دیے ہیں. اس کے بعد قرآن نے اجازت دے دی کہ اگر تم سے زبردستی کلمہ کفر کہلا دیا جائے حالانکہ تمہارے دل میں ایمان ہو تو تمہاری گرفت پھر نہیں کی جائے گی. تو اس کا امکان ہے کہ اعمال میں, ظاہر میں, بعض چیزوں میں انسان مجبور کر دیا جائے, لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ دل میں بھی پھر ایمان کمزور پڑ جائے. دل میں ایمان کا مضبوط رہنا یہ قرآن کے مطلوب انسان کی پہلی اور سب سے اہم شرط ہے. باقی سب چیزیں بیکار ہیں, سب چیزیں بے معنی ہیں اگر دل میں وہ ایمان موجود نہ ہو. دوسری جو صفت قرآن اپنے مطلوب انسان میں دیکھنا چاہتا ہے وہ ہے ترجیح آخرت, آخرت کو ترجیح دینا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کو حلال کیا ہے, حلال بنایا ہے, جائز کیا ہے, یہاں کا روزگار, یہاں کی کمائی, یہاں کا کھانا, یہاں کا پینا, یہاں کی زینتیں, کچھ چیزیں حرام کی ہیں, بیشتر چیزیں حلال کی ہیں. دنیا کمانا جائز ہے, دنیا کمانا جائز ہے. سارے صحابہ یا تو کاشتکاری کرتے تھے یا کاروبار کرتے تھے, اکا دکا تھے جو اس سے الگ کچھ کرتے تھے. تو اگر دنیا حلال نہ ہوتی, جائز نہ ہوتی, تو صحابہ کاروبار چھوڑ دیتے, کاشتکاری چھوڑ دیتے. اگر دنیا حلال نہ ہوتی یا دنیا کے کام جائز نہ ہوتے تو پھر معیشت کے جو اصول دیے گئے ہیں وہ بھی بیان نہ کیے گئے ہوتے. سود کو ڈسکس کرنے کی کیا ضرورت تھی, زکوٰۃ کس پر فرض ہوتی, وراثت کس کی تقسیم ہوتی, انفاق کیسے کرتا انسان. اگر دنیا اور دنیا کا سامان, دنیا کا مال جائز نہ ہوتا تو یہ سارے احکامات دینے کی ضرورت کیا تھی. آپ کاروباری ہیں, کاروبار کیجئے, کاشتکار ہیں, کاشتکاری کیجئے, نوکری کیجئے, کسی فن کے ماہر ہیں اس فن کے کام کیجئے, سب جائز ہے. صرف وہ جو اسٹونز لگے ہوئے ہیں باؤنڈری کے, اس کو کراس نہیں کرنا ہے, دنیا آپ کے پاس آئے گی. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کسی کو ہم دنیا نپی تلی دیتے ہیں اور کسی کو بے حساب دیتے ہیں, بے حساب دیتے ہیں, دونوں کو دنیا ملتی ہے. لیکن طرز عمل کیا ہونا چاہیے دنیا میں رہتے ہوئے, کہ دنیا کو انسان خاطر میں نہ لائے, دنیا میں رہ کر آخرت کی طلب, دنیا کمائے مگر آخرت کی قیمت پر نہیں, آخرت کی کاسٹ پر نہیں. آپ دنیا میں سارے کام کیجئے جو حلال جائز ہیں, لیکن اگر کوئی جائز کام بھی ایسا لگے کہ اس سے آخرت کھوٹی ہو رہی ہے تو اسے چھوڑ دینا چاہیے. حرام کام تو کرنے نہیں چاہیے, گناہ تو کرنے نہیں چاہیے, لیکن اگر کوئی نیکی بھی ایسی ہو کہ جو آخرت کی قیمت پر ہو تو نیکی چھوڑ دینی چاہیے. یا اپنی اصلاح کر لینی چاہیے. آخرت کی کوسٹ پر نماز بھی جائز نہیں ہے, آخرت کی کوسٹ پر انفاق بھی جائز نہیں ہے, اور آخرت کی کوسٹ پر شہادت بھی جہنم میں لے جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, مشہور حدیث, فرمایا کہ جہنم میں جو پہلا شخص ڈالا جائے گا, بلکہ تین گنوائے جب ڈالے جائیں گے لوگ, کون ہوں گے؟ پہلا شخص ایک شہید ہوگا, بلایا جائے گا, اللہ تعالیٰ اسے بتائیں گے کہ تجھے یہ نعمتیں دیں, تو نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ میں لڑا, دین کے نام پہ لڑا, یہاں تک کہ جان دے دی, شہید ہو گیا, تیرے پاس آ گیا ہوں, اور کیا کر سکتا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو نے شہادت تو حاصل کی دین کے نام پر, لیکن میری رضا کے لیے نہیں, میری رضا کے لیے نہیں, نام وری کے لیے, تمغے کے لیے, خاندانی کسی وجہ سے ناکچی کرنے کے لیے, غصے میں, ضد میں, کسی اور وجہ سے, محرک میری رضا نہیں تھی, آخرت محرک تھی ہی نہیں. پھر حکم ہوگا کہ جاؤ اس کو منہ کے بل جہنم میں گرا, یہ الفاظ ہیں, اس کو گھسیٹ کر لے جاؤ, منہ کے بل جہنم میں گرا دو. پھر دوسرا آدمی لایا جائے گا جس کے پاس بہت مال ہوگا, حلال جائز مال, اور اس نے بہت خرچ کیا ہوگا اللہ کے دین کے نام پر, اس سے بھی یہی مکالمہ ہوگا. قرآن کا جو مطلوب انسان ہے, اس سے جو مطالبہ ہے قرآن کا, جو مجھے نظر آیا ہے, کہ خرچ کرو, خرچ کیے چلے جاؤ, خرچ آپ پڑھیے, آپ دیکھیے, آپ کو لگے گا کہ آپ سے کہا جا رہا ہے کہ خرچ کرو, کوئی گناہ ہو جائے خرچ کرو, غلطی ہو جائے صدقہ دو, پڑوسیوں کو دو, دوسروں کو دو, جس کے پاس نہیں اس کو دو, یہاں تک کہ جس کے پاس ہے اس کو بھی دو. سب سے بڑی بات یہ کہ اس قرآن کے لانے والے نے کیا طرز عمل اختیار کیا, آپ دیکھیے. ایک دفعہ ایک صاحب مجھے ملے, کہنے لگے کہ آپ جماعت اسلامی والے انقلاب نہیں لا سکتے. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے آپ میں خوئے خسروانہ نہیں ہے. میں نے کہا یہ کیا ہوتی ہے؟ تو انہوں نے مثال دی, کہنے لگے خوئے خسروانہ یہ ہے کہ بے تحاشا دیا جائے, لوگوں کو گنے بغیر دیا جائے, لٹایا جائے, اور آپ گن گن کے کرتے ہیں ہر چیز, گن کا رپورٹ لینا, یہ کرنا, وہ کرنا. میں نے کہا دفتر کی ضرورت ہے, ظاہر جس نے امانت ہمارے سپرد کی ہے تو ہمیں ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم حساب ٹھیک رکھیں. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال آتا تھا تو وہ گنے بغیر دیا کرتے تھے, اور انہوں نے واقعہ سنایا اور واقعہ ٹھیک تھا. آپ کو معلوم ہے کہ ایک غزوے میں حاتم تائی کی بیٹی قیدی ہو گئی, حاتم تائی کی بیٹی, اور پورا قبیلہ بنو تائی قید ہو گیا, مدینے آ گیا, اور حاتم تائی کا جو بیٹا تھا, جو جانشین تھا, سردار تھا, وہ اپنے بیوی بچوں کو اونٹوں پر بٹھا کر بھاگ لیا, بہن کو بھی چھوڑ دیا اس نے, ابھی نام تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے مدینے میں, قیدیوں کے پاس تھے, تو ایک عورت, بہت باوقار عورت سامنے آئی, اور اس نے کہا کہ مسلمانوں کے سردار, میں اپنے قبیلے کے سردار کی بیٹی ہوں, بہت مشہور سخاوت میں, دنیا میں کوئی ویسا نہیں ہے. آپ سمجھ گئے کہ یہ حاتم کی بیٹی ہے. آپ نے حکم دیا کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے, معاملہ کیا جائے, اور اسے رہا کر دیا جائے. اسے جب بتایا گیا کہ تمہاری رہائی کا حکم آ گیا, اس نے کہا نہیں, میں تنہا رہا نہیں ہوں گی, مجھے رہا کرنا ہے تو میرے قبیلے کو بھی رہا کرو. پھر حضور کو بتایا گیا, حضور نے ٹھیک ہے پورے قبیلے کو رہا کر دو. پورا قبیلہ رہا ہو گیا, وہ واپس پہنچ کے اپنے قبیلے میں اپنے بھائی کو بلوایا, بھائی کو اس نے برا بھلا کہا کہ تم بہت ہی بےغیرت آدمی ہو گئے, بھائی بہن کو چھوڑ کے بھاگ لیے اپنی بیوی بچوں کو لے کر. وہ بہت شرمندہ تھا, اس نے معافی افی مانگی. پھر بہن نے کہا کہ تم چلو میرے ساتھ مدینہ, اور تم ملو اس سے. اس نے کہا تو مجھے قتل کروا دے گا. اس نے کہا نہیں, قتل نہیں کروائے گا, ایسا آدمی تم نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہوگا. بہن لے کر آئی حضور کے پاس, گفتگو ہوئی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی ایسی باتیں کی کہ جو اس کے دماغ میں تھی, ذہن میں تھی, سوچ رہا تھا, وہ ساری باتیں حضور نے کر دیں. حضور نے کہا کہ تم یہ سوچ رہے ہو نا کہ یہ مدینے کی چھوٹی سی ریاست, اس کا کیا پتا آج ہے کل نہیں ہوگی, میں تمہیں بتاؤں کہ بہت جلد قیصر و کسرا اس مدینے سے گورن کیے جائیں گے. اس طرح کی تین چار باتیں بتائیں. تو خود وہ حضرت علی بن حاتم جو ایمان لے آئے بعد میں, وہ بیان کرتے ہیں کہ میں جو سوچ رہا تھا وہی ان کی زبان پہ ہوتا تھا. تو میں نے کہا کہ یہ عام آدمی تو نہیں, واقعی نبی ہے, ایمان لے آئے. وہ جب رخصت کرنے لگے وسلم, تو آپ لے گئے ایک پہاڑوں کے درمیان وادی میں, وہ وادی حد نگاہ تک بکریوں بھیڑوں سے بھری ہوئی تھی. آپ نے ابھی سے کہا کہ ابھی تم جا رہے ہو اپنے قبیلے میں، جاتے بھی سارا ریوڑ ساتھ لے جاؤ. تو کہنے کے کتنا؟ سارا لے جاؤ. کہنے سارا یہاں سے وہاں تک؟ حضور نے کہا ہاں سارا لے جاؤ. تو وہ کہتے ہیں کہ میرا باپ دنیا کا سخی ترین آدمی تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ سخی ہیں. وہ سارا ریوڑ لے گئے. تو ان صاحب نے یہ واقعہ سنایا اور مجھے کہا کہ یہ انسانوں کو جیتنے کے لیے سخاوت بہت ضروری ہے. یہ تو خیر ابن مترزف ہے، میں نے بیان کر دیا. کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ آپ قرآن پڑھیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھیے تو آپ کو عطا ہی عطا ملے گی. عطا کرو، عطا کرو دو لوگوں کو، روکو نہیں. جہاں دینے اور روکنے کا آپشن ہو تو دینے کا آپشن اختیار کرو، جہاں لینے اور دینے کا معاملہ ہو تو لینے سے بچو اور دے دو. اس کو ایک اور اصطلاح میں کہا گیا ہے کہ جھکتا تولنا. یہ حدیث میں آتا ہے کہ جھکتا تولو، تولنے والا مال بیچنے والا جھکتا تولے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ بھی ہے کہ زیادہ پیمنٹ کرتے تھے، زیادہ دیا کرتے تھے، مول تول کرتے تھے، قیمت طے ہو جاتی تھی پھر اس کے اضافہ اور دیا کرتے تھے. تو دینے کا جو عمل ہے، اپنے آس پاس آ جائزہ لیجیے، اپنا جائزہ لیجیے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم اس معاملے میں کہاں کھڑے ہیں، کیا رویہ ہمارا ہوتا ہے. ہم تو بوچی سے بھی پیسے کم کرواتے ہیں، اور ٹھیلے والے سے جو اس ایک درجن کیلے میں بمشکل پانچ سات روپے کمائے گا تو اس سے بھی دو روپے کم کروا دیتے ہیں. لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ خرچ کرو، زیادہ جس کے پاس ہے وہ کم والے پہ خرچ کرے، لیکن کم والے کہتا ہے کہ تم بھی خرچ کرو. اگر اپنے سے کم نہ ملے تو اپنے برابر والوں پہ خرچ کرو، یہاں تک کہ اپنے سے برتا کو بھی دے دو. پانچویں صفت جو مطلوب انسان میں قرآن دیکھنا چاہتا ہے اسے میں شفافیت کہتا ہوں. شفافیت، ٹرانسپرنسی، منافقت نہیں، اخلاص. منافق گھٹیا ترین انسان ہوتا ہے نا، کیوں؟ اس سے وہ دو نمبری انسان ہوتا ہے. وہ منافق دو نمبری انسان ہوتا ہے، ایک نمبری نہیں ہوتا. اور دنیا میں ہمیشہ ایک نمبری لوگوں کو پسند کیا جاتا ہے، دو نمبریوں کو نہیں. چاہے وہ کافر بھی ہو تو ایک نمبری کافی ہو، دو نمبری کافر بڑا خطرناک ہوتا ہے، جیسے دو نمبری مسلمان خطرناک ہوتا ہے. پورا قرآن ایک نمبری انسان بننے کہتا ہے، شفاف انسان، فیئر، فیئرنیس. قرآن کے مطلوب مومن میں فیئرنیس ہوگی، کبھی دو نمبری بات نہیں کرے گا، دو نمبری کام نہیں کرے گا، کسی سے فراڈ نہیں کرے گا. جو وہ کہہ رہا ہے وہی اس کا مطلب ہوگا، فیئر ہونا انسان کا. یہ پانچویں صفت ہے جو قرآن اپنے مطلوب انسان میں دیکھنا چاہتا ہے. چھٹی صفت ہے وسعت قلبی، بڑا ظرف، کھلا دل، بڑا ظرف. خرچ کرنے کے حوالے سے میں نے تھوڑا ذکر کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آپ اٹھا کر دیکھیے اور بحثت مجموعی دیکھیے. ہمارے معاشرے کا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ قرآن کو بھی ہم نے ٹکڑوں میں سمجھنا چاہا ہے اور سیرت کو بھی. ہر آدمی ایک ٹکڑا لے کے بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہی پورا دین ہے، قرآن کا ٹکڑا یا حدیث کا ٹکڑا یا سیرت کا ٹکڑا. نہیں، قرآن بھی ایک کل اور اکائی ہے اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک اکائی ہے. اس پوری سیرت کو اٹھا کر دیکھیے تو کیسا انسان، اس انسان کی کیسی زندگی ہے، یہ اصل نمونہ ہے. پوری زندگی شروع سے آخر تک وہ زندگی نمونہ ہے، اصل میں اس کا پارٹ نمونہ نہیں ہے، پوری زندگی نمونہ ہے. اس زندگی میں آپ دیکھیں گے تو جتنا بڑا دل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، جتنا بڑا ظرف آپ کا تھا، کوئی دوسری مثال سے قریب قریب ہی نہیں ملے گی. قرآن ہر مسلمان میں یہ صفت پیدا کرنا چاہتا ہے. آپ کو معلوم ہے سورہ بقرہ میں اپنے پڑھی ہوگی ابھی، جہاں روزوں کا ذکر ہے، انہی کے پڑوس میں ذکر ہے قصاص کا، بدلہ لینا، خون کا بدلہ خون، دانت کا بدلہ دانت، آنکھ کا بدلہ آنکھ، کان کا بدلہ کان. یہ قصاص ہے نا، یہ اور اس کی شرعی حیثیت ہے، قانون اسلام کا، اور پاکستان کے جو قوانین ہیں اس کا حصہ ہے. یہ شرعی قانون پاکستان میں نافذ ہے، اللہ کم از کم پیپر پہ نافذ ہے. لیکن انہی آیات میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر تم معاف کر دو تو بڑی بات ہے. یہ مولانا مودود رحمۃ اللہ نے اس کی تفصیل بیان کی تفسیر میں، اور اس کی جو برکتیں بیان کرتے ہیں معاف کرنے کے حوالے سے، اس کے جو تمدنی اثرات پڑتے ہیں سوسائٹی پر وہ اتنے زیادہ ہیں کہ انسان کے پاس معاف کرنے کے سوا کوئی چارہ لگتا نہیں ہے. اور معاف کرنے کا تو معاملہ یہ ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ جس شخص نے آپ کے محبوب چچا کو بھالا مار کے ختم کیا، اور جس عورت نے حضرت حمزہ کا سینہ چاک کر کے کلیجہ چبایا اور مسئلہ کیا تھا، یہ دونوں جب ایمان لاتے ہیں تو آپ ان کی کوئی بھی بات سرزنش نہیں کرتے، یہ بھی نہیں پوچھتے کہ تم نے ایسا کیوں کیا تھا، یہ بھی نہیں کہتے. صرف ایک دفعہ آپ نے فرمایا کہ میرے سامنے نہ آیا کرو، میرا غم تازہ ہو جاتا ہے، صرف اتنا فرمایا. یعنی جو آپ کے جان کا دشمن، آپ کے صحابہ کا قاتل، وہ بھی اگر ایمان لے آئے تو آپ کی برادری کا حصہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے قیدی ملے، ہر جنگ میں قیدی ملے، لیکن ایک آدھ مثال کے سوا آپ نے قیدیوں کو قتل نہیں کروایا. اور جس کو قتل کروایا، روایت تفصیل آتی ہے اس کی کہ وجہ کیا تھی، اس نے کیا کیا حرکتیں کی ہوئی تھیں، اور پہلے گرفتار ہوئے رہا ہوا تو کیا کیا تھا اس نے. ایک شخص گرفتار ہوا غزوہ بدر میں، اس نے کہا کہ میری جوان بیٹیاں ہیں، اگر آپ نے مجھے قتل کر دیا تو ان کا کوئی والی وارث نہیں ہوگا، مجھے ان کی شادیاں کرنی ہیں تو آپ مجھے چھوڑ دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیا. وہ شخص بکے واپس گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حجب بیان کرنے میں، برائی بیان کرنے میں پیش پیش تھا، اور دوسروں سے بڑھ کر کے آپ پر لان دان کرتا تھا. اگلی جنگ میں پھر گرفتار ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قتل کروایا تھا. اور شاید کوئی مثال نہ ملے آپ کو، آپ نے بہانہ ڈھونڈا رہا کرنے کے ہمیشہ کہ لوگوں رہا کیا جائے، لوگوں کو چھوڑ دیا جائے. یہ وسعت قلبی تھی، وسعت نظر تھی، بڑا ظرف تھا کہ جو آپ کے جان کے دشمن کو ساتھی معاملہ کیا جائے. ہم صرف اس طرح لیتے ہیں نا کہ یہ کوئی حکمت عملی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی دعوتی حکمت عملی تھی کہ جو بڑھیا کانٹے بچھاتی تھی اس کی عادت کرنے چلے گئے، تو دعوتی حکمت عملی کے تحت یہ کام کریں گے تو برکت نہیں ہوگی. اس کو بھی خبر ہو جائے گی کہ یہ کسی پالیسی کے تحت اسٹڈی کے تحت کر رہا ہے، اس کا بیسک کریکٹر یہ نہیں ہے. لیکن وہی کام ہم اپنی شخصیت کا حصہ بنا لیں، اپنی عادت ثانیہ بنا لیں، تو اس کی برکتیں ہوں گی اور آپ کی حکمت عملی بھی بن جائے گی وہ. اور آخری چیز جو میں آج یہاں پہ رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے دعوت اللہ اور شہادت الحق. یہ وہ صفت ہے جو قرآن کے مطلوب انسان میں قرآن دیکھنا چاہتا ہے، کہ جتنا حق آپ کو پتا ہے وہ حق دوسرے تک پہنچا دیجئے. جتنا آپ جانتے ہیں اس پر بیٹھ نہ جائیے، بلکہ دوسروں کو بھی اس سے آگاہ کیجئے. یہ ایسا دین ہے جو یہ نہیں کہتا ہے کہ اپنی نجات کی فکر کرو اور باقی لوگوں کی نجات سے غافل ہو جاؤ. اگر ایسا ہوتا تو پھر وہ حدیثیں نہ ہوتی کہ جس میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کو تباہ کرنے کا فیصلہ کیا اس کے گناہوں کی وجہ سے، فسق و فجور کی وجہ سے، اور کہا کہ یہ زمین الٹ دو، یعنی بستی کے اوپر مٹی ڈال دو اور بستی کو دفن کر دو. فرشتے گئے واپس آ گئے، رپورٹ دی کہ اللہ میاں وہاں تو ایک ایسا بندہ بھی ہمیں نظر آ گیا کہ جس نے کبھی تیری نافرمانی کی نہیں ہے، فسق و فجور میں کبھی مبتلا ہی نہیں ہوا ہے. انہیں شاید مغالطہ ہوا کہ اللہ میاں شاید بھول گئے، حالانکہ وہ بھولتا نہیں ہے، یا ان کو رپورٹ نہیں ملی حالانکہ ان کو رپورٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ نے کہا کہ ہاں ہاں مجھے معلوم ہے، لیکن وہ کیسا بندہ ہے کہ پوری بستی فسق و فجور مبتلا تھی، اس کے ماتھے پہ بل بھی نہیں پڑتا تھا، کبھی اس نے ان سے کوئی بات ہی نہیں کی، انہیں روکنے کی کوشش ہی نہیں کی. ایسا نہیں چاہیے. اور اس کو جا کر کے پھر کہا کہ تباہ کر دو بستی کو. تو یہ دین کی فطرت میں ہے ہمارے، اور یہ فطرت وہ اپنے ہر ماننے والے میں پیدا کرنا چاہتا ہے کہ خیر کا ابلاغ کرو، حق کی گواہی دو، سچائی کو پھیلاؤ، نیکی کا فروغ کرو، برائی کو روکنے کی کوشش کرو. طاقت ہے تو ہاتھ سے، ورنہ زبان سے، ورنہ دل میں برا جانے. دل پہ تو کسی کی حکمرانی نہیں ہے، آپ ہی کی حکمرانی ہے، وہ تو ہونا ہی چاہیے. تو یہ شہادت علی الحق، حق بات پہنچانا، اسے اپنی عادت بنا لیجئے. اور اس کا بڑا آسان طریقہ ہے. یعنی ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ
لوگوں پر ان کی طبیعت مزاج کے برعکس دعوت کا کام کریں. اس سے بچ کر آپ کے پاس لٹریچر ہو, کتابیں ہوں, جہاں آپ محسوس کریں کہ کسی شخص میں ذرا سی بھی کوئی طلب موجود ہے سننے کی یا پڑھنے کی, اسے گفٹ کر دیجیے یا ویسے پڑھنے کو دے دیجیے. موقع نکالیے, جہاں کوئی صحیح بات کہنے کا موقع ملے مختصر الفاظ میں وہ بات کہہ دیجیے. اس طرح کہیے کہ سننے والے کو گرانے گزرے. کسی آدمی کو برائی پہ اس طرح نہ ٹوکا جائے کہ اسے برا لگے, یہ شرمندہ ہو, وہ شرمندگی سے بچانا بھی ضروری ہے کہ آپ لوگوں کو شرمندہ نہ ہونے دیں. آپ لوگوں کو شرمندگی سے بچائیں گے تو اللہ تعالیٰ آخرت میں شرمندگی سے آپ کو بچائے گا. لوگوں کے وقار کا خیال رکھتے ہوئے ان تک صحیح بات پہنچانا, موقع کی طاقت میں رہنا, اس کے لیے انسانی نفسیات سے واقفیت ضروری ہے. تھوڑی بہت نفسیات پڑھ دیجیے یا اپنی کامن سینس استعمال کیجیے. کامن سینس تو ایسی چیز ہے جو پاکستان میں سب سے کم استعمال ہوتی ہے, لیکن ہے بڑی کام کی چیز, عام زندگی میں مفید ہے اور دعوت کے راستے میں مفید ہے کامن سینس. تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کے مطلوب انسان میں کامن سینس کا استعمال بھی ہونا چاہیے. اس میں ایک اضافہ میں کروں گا, سیوک سینس کا بھی. کامن سینس اور سیوک سینس, ان دونوں کا استعمال کر کے شہادت الناس, اللہ پہ اللہ کی شہادت بندوں پر, یہ صفت قرآن کے مطلوب انسان میں ہونی چاہیے. رمضان کا مہینہ, قرآن کا مہینہ, قرآن کی تلاوت, اس کی صحبت میں دن رات گزارنا, اور آپ متقف حضرات 10 دن یہاں رہیں گے اور سب زیادہ قرآن ہی پڑھیں گے اور سنیں گے. اگر آپ یہ 7 چیزیں نوٹ کر لیں, اور بھی صفات ہیں لیکن میں نے 7 چیزیں چنی ہیں, اور ان کو اپنی زندگی میں اگر موجود ہیں تو پروان چڑھانے کی کوشش کیجیے, موجود نہیں ہیں تو اختیار کرنے کی کوشش کیجیے. آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی زندگی میں ایک اور قسم کی لذت پیدا ہو جائے گی, آپ کو ایک اور قسم کی روحانی خوشی محسوس ہوگی دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے. جب آپ کسی کو معاف کریں گے, جب کسی سے آپ درگزر کریں گے, جب کسی کے لیے آپ دل بڑا کریں گے, جب کسی سے آپ انتقام نہیں لیں گے, جب کسی کو آپ جواب دے کر چھوٹا نکلنے کی کوشش نہیں کریں گے, جب لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کریں گے, جب آپ فیئرنس کا مظاہرہ کریں گے, ایک نمبری کریکٹر کا مظاہرہ کریں گے, آپ کو معاشرت جو رسپانس ملے گا, جو نگاہیں آ کر دیکھیں گی, وہ نگاہیں آپ کی روحانی آسودگی کا ذریعہ بنیں گی اس دنیا میں, اور ان شاء اللہ تعالیٰ آخرت میں جنت اور اللہ کی رضا کی صورت میں آپ کا ہمارا مقدر ہوں گی. اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو عطا فرمائے, کہنے والے کو عمل کرنے کی توفیق دے, سننے والے کو بھی عمل کی توفیق دے, اور ہمارا یہ معاشرہ جو قرآن کی تلاوت کرنے کے باوجود, قرآن پڑھنے کے باوجود اس کی برکتوں سے محروم ہے, اللہ تعالیٰ اس محرومی کو دور کرنے کا اسباب پیدا کرے, ہم واقعی اس پاور ہاؤس سے جڑ جائیں اور اس سے وہ روشنی, رہنمائی, توانائی حاصل کریں کہ نہ صرف ہم منور ہو جائیں بلکہ پوری دنیا جو تاریکی میں ہے, گمراہی میں ہے, اس کی رہنمائی, اس کی ہدایت, اس کی نورانیت کا سبب بھی ہم بن جائیں اور اللہ ہم سے راضی ہو جائیں.